أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا الكتاب موسى. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک، اور ہم سب کو ایک لمحے کے لیے بھی پروردگار عالم بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس پر شے عزا کے وسیلے سے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے عزا کے ذریعے سے اس مجلس میں قرآن کریم کی ایک سورہ کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش میں ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. پروردگار عالم ہمیں سورہ اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. سورہ بنی اسرائیل کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کل بیان کیا تھا، آج بھی تذکراً دوبارہ بیان کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین بھی ہو جائے، اور جو لوگ آج آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی بات ہوں. اس سورہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں وفات الجنا میں بھی یہ فضیلت درج ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ بنی اسرائیل کو مسلسل ہر شب جمعہ میں ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، جو بھی ثواب بیان کیا گیا ہے وہ خالی تلاوت کا نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کا بھی. جتنا ثواب بھی لکھا جاتا ہے وہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، انسان درک بھی کرے اور عمل بھی کرے. اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑھے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا تو پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اس شخص کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
بس پروردگار عالم نے اس میں جو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے زمانے سے بھی بہت زیادہ
تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم غیبت کے زمانے میں ہیں اور اس میں ہماری کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم پچھلی قوموں سے سبق لیتے ہوئے سمجھیں گے۔ اس سورے کے جو چند نام کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے، سبحان بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلا لفظ سبحان سے ہے، اسی طرح سے اسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر معراج کا سفر بیان کیا گیا ہے، جس کو کل بیان کیا تھا، کل پہلی آیت کو یہاں تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور اسی طرح سے اس سورے کو بنی اسرائیل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر اس کی دوسری آیہ کریمہ میں ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر پروردگار عالم نے اولو العزم انبیاء کا نزول کیا، اور ان کی برتری کی وجہ یہی تھی کہ ان کے درمیان جتنے انبیاء آئے ہیں اتنے کسی کے پاس انبیاء نہیں آئے۔ لیکن دوسری آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے ان سے خطاب کیا اور ان کے بارے میں بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو پیغمبر اکرم نبی اکرم سے بہت سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے گزر چکے، ان کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل کے اندر کچھ ایسی خصوصیات، کچھ ایسی برائیاں، کچھ خوبیاں ہوں گی جن سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کا بھی، جو گزشتہ انبیاء تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا، اور جیسے کہ کل میں نے کہا کہ ہمارے عقائد میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اور آپ بعض اوقات نہیں سمجھتے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ 124,000 انبیاء کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے، نبوت کے اوپر، اور جو اولو العزم انبیاء نبی اکرم کے علاوہ پروردگار عالم نے ان سے پہلے بھیجے تھے، ان سارے انبیاء کی محبت اور ان سے عقیدت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم ان سے عقیدت بھی رکھیں، اور اس سلسلے کو جو سلسلہ ہدایت نبی اکرم سے پہلے تھا، اس سلسلے کو قرآن کریم اور اللہ کی ہدایت کا سلسلہ سمجھیں، کیونکہ وہ ساری کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں وہ آسمانی کتابیں تھیں، وہ کتابیں ہدایت کی کتابیں تھیں۔ آج انشاءاللہ دوسری آیت کو بیان کروں گی جس میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے اور اس قوم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی ہو، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کتاب یعنی تورات نازل کی، ان کو تورات کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب یہاں پر کتاب کی بات نہیں کر رہا، پروردگار عالم نبی کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو قرار دیا، وَجَعَلْنَاهُ، جن لوگوں کو عربی آتی ہے تھوڑا بہت آشنائی ہے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اوپر پلٹ رہی کہ ہم نے ان کو قرار دیا، ہم نے ان کو بنایا ہے ہدایت کا وسیلہ بنی اسرائیل کے لیے، اور جو ہدایت کا وسیلہ پروردگار عالم نے بنایا اس کا مقصد کہ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قوم کے درمیان کیوں نبی کو بھیجتا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے اس آیت کے آخر میں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ وہ میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرے، میرے علاوہ کسی کو سہارا نہ بنائے۔ یعنی یہ توحید کا ایک پہلو جس کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلوا رہا ہے۔ ایک دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور بعض اوقات انسان اس ایک جملے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ پہلو کہ توحید عملی بھی ہونا کتنا ضروری ہے، کہ ہدایت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی بندہ، کوئی اللہ کا ماننے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو سہارا نہ بنائے، من دونی وکیلا، یعنی میرے علاوہ کسی کو سہارا نہ بناؤ، میرے ہی اوپر بھروسہ کرو۔ کل جو حدیث معراج بیان کی تھی اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے وہ صفت جو بندوں کے اندر اللہ پسند کرتا ہے، جن کی وجہ سے بندے اللہ سے محبوب ہو جاتے ہیں، یہ صفت توکل ہے کہ صرف پروردگار عالم پر انسان بھروسہ کرے۔ ہدایت ایک بہت بڑا باب، ہدایت ایک اہم ترین باب ہے جس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ کیا گیا، دوسری آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں پروردگار عالم نے مسلسل ذکر کیا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں بیان کیا کہ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہی تھی, جب باقی سب ڈوب رہے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صرف وہ کشتی تھی جو سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں, یہی صرف ایک بچنے والی ہے, اس کے اندر جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے. تین بچے تھے, دو ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے, ایک وہ تھا جو سام نامی تھا جو ڈوب گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو اصحاب حضرت نوح تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں بنی اسرائیل بنے. اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنا حسب اور نسب یاد کرو کہ تم کون تھے, کیونکہ قوم بنی اسرائیل نے خرابیاں بھی بہت زیادہ کی. قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے برتری دی لیکن انہوں نے اپنی برتری کا احساس نہیں کیا, اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا, اور اس برتری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غرور اور تکبر کیا, اپنی گردنوں کو اکڑ کر اپنے شانوں کو اکڑا کر چلتے تھے, یہاں تک کہ دوسری قوموں کے اوپر آج بھی یہ یہودیوں کا ایک طرح امتیاز سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری قوموں کے اوپر برتری رکھتے ہیں, مسلمانوں کو پست سمجھتے ہیں, دوسرے انسانوں کو پست سمجھتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو, صہیونیت کا مطلب یہی, صہیونی وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہم سمجھتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند نہیں کیا, تکبر کو پسند نہیں کیا, اور ان کی یہ بات کہ یہ ہدایت نہیں لیتے تھے, انہوں نے دو مرتبہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد پھیلایا جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا. اب یہ جو دو مرتبہ فتنہ اور فساد پھیلایا ہے اس کے بارے میں تفسیر میں اختلاف ہے, میں بھی تاریخ میں نہیں جانا چاہتی کہ یہ دو فتنے اور فساد کون سے تھے, لیکن ہمارا منظور نظر اس میں سے کہ دو فتنہ اور فساد سے ہمارا کیا تعلق ہے کہ دوسرا فتنہ جو آج مچا ہوا ہے جس میں اللہ کی اہم ترین مسجد اور نشانی بیت المقدس دشمنوں کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کے اندر جانا ممنوع ہے, ان کے لیے آزادی نہیں ہے, ہم اور آپ اس فتنے سے رہائی کا انتظار کر رہے ہیں, اس لیے میں نے اس کو بس تذکرتاً یہاں بیان کیا ہے. تو قرآن کریم نے اس فتنے کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو بہت طاقتور ہوگی اور پھر اللہ کا بدلہ یہاں پر لیا جائے گا, اور ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی زمانے کے امام کا ظہور ہوگا.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم.
ظہور امام زمانہ بلند تر
سلام. صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم.
اس کتاب کو دیکھ کر آپ لوگ مت گھبرائیے گا, اس کو صرف میں نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم عربی کو ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, کہ اگر یاد بھی ہو یا تھوڑی بہت انسان کو احتمال ہو کے ہم غلط پڑھیں گے, بہتر ہے کہ انسان کتاب سے دیکھ کر پڑھیں. تو بس پروردگار عالم نے جو دوسرا ذکر کیا ہے فتنے کا اور اس کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان قوم کو بھیجے گا, کیوں قرآن کریم کا ہر حصہ آفاقی, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو صرف ماضی کی داستان ہو بلکہ ہر چیز ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے. بس پروردگار عالم کا یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اور فلسطین سے ہماری اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے. ایک چیز جو عجیب بات ہے اور واقعی تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ کہ بعض جگہوں پر بیت المقدس سے محبت میں کمی نظر آتی ہوں, اور جب محبت بیت المقدس کی ہوگی تو جب ہماری ایک چیز دشمن کے قبضے میں ہے, ہماری ایک اہم ترین مسجد ایک مقدس مقام دشمن کے پاس ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, اور اس کے لیے امام خمینی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھائیں, اور جب بھی یوم الجمعہ یوم الوداع ماہ رمضان کا آئے تو اس کے اوپر تمام مومنین مل کر مسلمان اس کو یوم القدس کے طور پر قرار دیں اور دشمن کے خلاف اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا سب کے اوپر واجب ہے. یہ حکم ہے ولی فقی کا, اور اس کے بعد آیت اللہ خامنائی نے اس حکم کو جاری رکھا ہوا ہے الحمدللہ. یوم القدس پر بہت رش ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لوگ کم نہیں ہوتے, لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بیت المقدس کی حمایت میں پیچھے ہے, اور یوم القدس کے دن جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ یوم القدس کے دن سڑکوں پر آئیں, ریلی میں شریک ہو, اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہی. بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جس سے لوگ ابھی بھی بہت دور ہیں. اس لیے اگر ہمارے اور آپ کے دل میں محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ایک ذمہ داری کو ایک شخص کو, دو کو, تین کو, جتنوں کو ہم بتا سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں, وہ دین کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ وہ لیسن نہیں ہے جو دین کا پہلا لیسن ہو, میرا خیال سے یہ وہ لیسن ہے جو ذرا اور آگے والا لیسن ہے, بڑا ہوا لیسن ہے. اسی لیے میں یہ سورہ آپ لوگوں کے درمیان پڑھ رہی ہوں جہاں مجھے احساس ہے کہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دین کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی چیز خشک بھی ہے تو اس کو بھی سننے کے لیے تیار ہوں گے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کو سمجھے اور کچھ لوگوں کو یہ میسج آگے بڑھائیں, خود بھی شریک ہو اور اگر ایک دو کو لے کر بھی جا سکتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے عظیم اجر کثیر عطا کرے گا. درود بھیجے گا محمد اللہ. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 3 ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذریتم من حملنا ما نوحن انہ کانا عبدن شکورا. یہ جو ذریت ہے بنی اسرائیل, یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بات اللہ نے اس لیے بیان کی تاکہ پروردگار عالم احساس تشکر بندوں کے دلوں میں بیدار کرے, جیسے ہم اور آپ احساس تشکر بیدار کرنے کے لیے بچوں کو بتا دیں کہ بچوں تم مثلا سید گھرانے سے ہو, تمہارے دادا نے یہ نیک کام کیا تھا, تمہارے ابا نے فنا اچھا کام کیا ہے, تم شکر بجا لاؤ کہ تم کس خاندان سے ہو. اب یہ احساس تشکر بجا لانے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ جب ہم یاد دلاتے ہیں کہ تم کون ہو, اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں سید ہوں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے, اور اپنی ذریت کے بارے میں حسب و نصب پر صرف فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کام اللہ کی اطاعت میں کارگر ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف کی, انہ کان عبدن شکورا, بہت خوبصورت ہے یار, جہاں نبی اکرم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جب تعریف کی ہے تو یہ کہا کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. اور شکور کا لفظ ایک شاکر ہوتا ہے شکر کرنے والا, اور ایک شکور ہوتا ہے, شکور یعنی بہت زیادہ شکر بجا لانے والا بندہ. انہ کان عبدن شکورا, اور اگر کسی کی نسل میں گزشتہ آبا و اجداد میں کوئی ایسا بندہ گزرا ہو اللہ کا اطاعت گزار جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو, تو آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا کرنا چاہیے, انہیں اپنے اجداد سے سیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا شکر کرنے والے تھے, ہم بھی شکر گزار بندوں میں سے ہوں. لیکن بنی اسرائیل ناشکری قوم تھی, کبھی انہیں منوسلوا چاہیے تھا, کبھی ان کو آرام چاہیے تھا, کبھی ان کو کوئی اور عبادت کے لیے نئی چیز چاہی تھی, ان کے اندر یہ ساری برائیاں تھیں. پروردگار عالم ہمیں محفوظ رکھے. اسی لیے جو لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں, جو لوگ زیادہ مین میخ نکالتے ہیں, اس کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل, تو قوم بنی اسرائیل کبھی راضی رہنے والی نہیں ہوتی, کبھی کانے رہنے والی نہیں ہوتی, کبھی بھی پروردگار عالم کی شاکر قوم نہیں ہوتی. اس کو عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے, جیسے کوفے والوں کی مثال دی جاتی ہے بے وفائی میں, ایسے ناشکری میں قوم بنی اسرائیل کی مثال دی جاتی ہے. انہ کان عبدن شکورا, حضرت نوح تو بہت شکر گزار بندے تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا بتائی جاتی ہے جو وہ دن میں 3 مرتبہ ایک ہی جملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعا مانگتے تھے. اس دعا کے جملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کی پہلے حمد اور تعریف کرتے ہیں کہ پروردگار تو اکیلا ہے, یہاں پر توحید سے شکر کرتے ہیں, اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے, دیکھیے اکثر انبیاء کی دعاؤں میں، اکثر آئمہ کی دعاؤں میں جہاں سے دعا شروع ہوتی ہے وہ توحید سے ہی شروع ہوتی ہے. تو ہی لائق عبادت ہے اور صرف تیری ہی تسبیح اور شکر کی جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ لائق عبادت ہے، تسبیح اور شکر بھی صرف پروردگار عالم کا ہی ہوتا ہے. اور پھر فرماتے وارے لہا میں تیرا اتنا شکر کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. کل میں نے کہا تھا اللہ جلدی راضی ہونے والا ہے، لیکن وہ بندے جو خدا سے راضی ہیں وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کب راضی ہوگا، وہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اتنا شکر کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور جب تو راضی ہو جائے گا تب بھی میں تیرا شکر بجا لاتا رہوں گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ، اور یہ دعا وہ روزانہ 3 مرتبہ پروردگار عالم کے سامنے بجا لاتے تھے. کتنا روتے تھے حضرت نوح کہ ان کا نام ہی نوحہ کرنے والا پڑ گیا. نوح کا مطلب ہوتا ہے گریہ کرنے والا، نوحہ کرنے والا. اتنا گریہ پروردگار عالم کے خوف سے وہ اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے، اور اتنے صابر تھے کہ 950 سال واقع صبر کے اوپر ان کے، ہم سوچتے ہیں کہ کتنا صبر تھا کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور صرف 80 افراد تھے جو ان کی تبلیغ کے اثر میں اللہ کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے توحید کو قبول کیا. درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم. صلی اللہ محمد محمد وجل فرجہ.
ایک حدیث ہے معراج، جسے کل ذکر کیا تھا، اس کے چند ایک قطعوں کو بیان کروں گی. کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر محبوب بندوں کا ذکر کیا، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محمد وآلہ محمد وجل فرجہ.
یہ بھی بیان کیا کہ اے احمد، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو فقیر ہیں، غریب ہیں، کیونکہ میری محبت فقیروں اور غریبوں کے پاس ہے. یعنی اگر کوئی انسان مجالست کرے، ان لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے جو غریب ہیں اور فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو وہاں پر ملتی ہے. اور پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ ثروت مند دنیا پرستوں کی مجالست سے، ان کی صحبت سے دوری اختیار کرو. جو مالدار دنیا پرست ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پروردگار عالم کو محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے ثروت مند، بلکہ کہا وہ ثروت مند جو دنیا پرست ہیں. دنیا پرستی انتہائی بری صفت ہے. دنیا پرستی کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شکم سیر ہوتے ہیں، یعنی اپنے پیٹوں کو بھر کر رکھتے ہیں. اس لیے کہا کہ کھانا کم کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ مکمل طور پر بھر جائے. زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور جب کوئی ان سے عذر کرتا ہے تو اس کے عذر کو قبول نہیں کرتے، اور جب خود کوئی غلطی کرتے ہیں تو کسی سے معذرت طلب نہیں کرتے. یہ دنیا پرست لوگ ہیں. دنیا پرست ہونا انتہائی بری صفت ہے، اور جب دنیا پرستش انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ مرے ہوئے پڑے، پوری آبادی مردہ ہے. انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ اگر یہ طبیعی موت مرتے تو کوئی نہ کوئی انہیں ضرور دفن کر دیتا. اگر کوئی قوم ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عذاب الہی سے مری. بس حواریوں کے کہنے سے انہوں نے ان مردوں سے خطاب کیا اور پوچھا کہ تمہیں کس طرح سے موت آئی ہے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا. ایک آواز آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ عذاب اس لیے نازل ہوا کیونکہ ہم دنیا پرست تھے. حضرت عیسیٰ نے اگلا سوال کیا کہ تمہاری دنیا کی پرستش کس حد تک تھی، تو اس محبت کو بیان کیا. اس حد تک تھی جیسے کسی بچے کو اپنے ماں کے سینے سے محبت ہوتی، اتنا ان کے اندر دنیا کی محبت تھی اور اہل معصیت کی اطاعت کرنے والے تھے. جب دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر دوسری برائی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اہل اطاعت اللہ کے چاہنے والے بندوں اللہ کے ہادیان برحق کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ دو برائیاں تھیں. پس حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ایک شخص جواب دے رہے ہو, باقی مردے کیوں نہیں جواب دیتے, وہ کیوں ہم سے بات نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ان کے درمیان میں تھا لیکن میں ان کی پیروی نہیں کرتا تھا, خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا تھا. اور یہ واقعا کرناک بات, ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا تھا, ان کے درمیان میں ان کی پیروی کرنے والا نہیں تھا کیونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا. یہ روایات میں بہت زیادہ آیا کہ اگر کوئی شخص ایسی بری قوم کے درمیان رہ رہا اور وہ امر بالمعروف نہیں از منکر نہیں کرے, خود اپنے عمل کو بچاتا رہے, اپنے آپ کو بچاتا رہے لیکن دوسروں کو نہ روکے. کہتے ہیں کہ ہم ہاویاں میں ہیں, ہم جل رہے ہیں, میں بھی ایک بال کی مانند بہت ہی باریک سے دھاگے سے لٹکا ہوا ہوں اور میں خوف زدہ ہوں کہ کب یہ بال ٹوٹے اور میں بھی ہاویاں میں نہیں آگ کے اندر جلتی ہوئی دھکتی ہوئی آگ کے اندر گر جاؤں. انتظار میں ہے کہ کسی بھی وقت یہ دھاگا ٹوٹے گا اور میں اس ہاویہ میں گر جاؤں گا. پروردگار عالم نے دنیا پرستی کا یہ انجام دکھایا. دنیا بہت ہی بری شکل میں ہمیں اور آپ کو دکھائی گئی. بعض انبیاء کے حوالے سے واقعات نقل ہوئے کہ دنیا ایک بہت ہی بری بوڑھی بد شکل بد ہیکل عورت کی شکل میں کسی نبی کے سامنے آئی. بعض جگہ حضرت موسیٰ کا نام ہے, حضرت عیسیٰ کا نام. اور جب اس سے پوچھا کہ تم کتنے شوہر کر چکی ہو تو کہتی ہے بہت زیادہ شوہر. کتنے شوہر نے تمہیں طلاق دی؟ کسی نے طلاق نہیں دی, میں نے خود اپنے شوہروں کو قتل کر دیا, سب کو قتل کر دیا. تو یہ حکایت بہت خوبصورت کہ اس پر نبی نے کہا کہ تعجب ہے ان شوہروں کے اوپر جو تمہارے پچھلے شوہروں کی حالت سے عبرت حاصل نہیں کرتے, ان سے سبق نہیں سیکھتے. ہم اور آپ اپنے گزشتہ لوگوں کو, اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھیں کہ جو دنیا پرستی میں مبتلا تھے ان کا کیا انجام ہوا. اب تعجب ہے کہ اتنے حالات دیکھ کر, واقعات دیکھ کر انسان پھر بھی ان لوگوں کی حالت سے, ان کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کرے, جیسا کہ اس نبی نے اس دنیا سے کہا. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم واقع کربلا جو دنیا پرستی کے لیے ایک بہترین نمونہ عبرت, ہمارے ساتھ کی مثال ہے کہ دنیا کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے قتل کو انتخاب کیا, اس بری اور ایک فجیع عمل کے لیے تیار ہوا عمر سعد. اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم کیوں میرا قتل کر رہے ہو, یہ مظلومیت ہے امام علی مقام کی کہ امام نے خود اس بات کو کئی دفعہ کہا. واقعا مصائب کے اوپر تو رونا آتا ہی ہے, یہ جو جملات ہیں یہ انتہائی کربناک کہ جب امام علی مقام یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں مجھے قتل کرتے ہو, تو عمر سعد کہتے ہیں رے کی حکومت کے لیے. امام علی مقام نے جب کہا کہ تمہیں رے کی ایک گندم بھی نصیب نہیں ہوگی, تو اس ملون نے کہا اگر گندم نہیں تو جو تو مل جائے گی. اتنا انسان بدبخت ہو جاتا ہے اگر دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے. جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, امام علی مقام کی مظلومیت کے اوپر رو بھی رہے ہیں. رونا ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے دل کو رونا نہ آئے, آنکھ اشک نہ بہائے, لیکن جب محبت دنیا ہوتی ہے انسان روتا بھی ہے, عمل کے راہ سے عمل کے میدان سے دور ہو جاتا ہے. رو رہے ہیں لیکن اتنی جرات نہیں ہے کسی میں کہ حسین کے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دے. رو رہے ہیں لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ امام عالی مقام کی مدد کرے. عزاداران امام, یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ بار بار ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے ان برے لوگوں کی, کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے مظلومیت امام حسین اور آل حسین کی. دل چاہتا ہے یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کروں جو ہمارے زمانے کے امام کے حوالے سے ہے کہ امام علی مقام وہ امام ہیں جو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے. آج جیسے حسین انتظار کر رہے تھے، ہمارا انتظار ہمارے زمانے کے امام کر رہے ہیں. خواتین گرامی، یہ وہ امام ہیں جن کی طرف امام حسین چاہتے ہیں ہم نظر کریں. اگر ہم اس پر شہزاد پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمانے کے امام کی طرف توجہ رکھیں. اگر ہم اس پر شہزاد پر بیٹھے ہوئے مولا علی سے محبت کرتے ہیں یا علی کہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے فرزند جو زمانے کے امام ہیں ان کی طرف نگاہ رکھیں. کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود حضرت علی علیہ السلام چاہتے ہیں ہم امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوں. ایک واقعہ ہے ایک عالم دین کا، بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے. شاگرد تھا ان کا، اور وہ شاگرد نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. نجف اشرف میں حرم امیر المومنین سے بہت نزدیک ان کا مدرسہ تھا. جب تعلیم حاصل کرتے تھے تو رات کو دیر تک پڑھتے رہتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، رات کو دیر تک عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے اپنے مدرسے کی کھڑکی سے دیکھا کہ مولا کے حرم کی طرف ایک شخص جا رہا ہے. حرم امیر المومنین کی طرف ایک شخص بڑھتا ہوا انہیں نظر آیا. وہ اپنے مدرسے سے باہر نکل کر اس شخص کے تعاقب کرنے لگے. دل میں احساس پیدا ہوا کہ اس کے پیچھے جانا چاہیے. یہاں تک کہ نجف میں حرم امیر المومنین کے اندر وہ شخص داخل ہوا، اور جتنے لوگ زیارت کر چکے ہیں جانتے ہیں کہ پوری رات حرم کھلا نہیں رہتا، وہاں پر قفل ہوتا، تالے جیسے جیسے وہ شخص آ کے پڑتا تھا کھلتے رہتے تھے، ہر قفل ٹوٹ جاتا تھا. یہاں تک کہ زری کے قریب وہ پہنچ گئے، اور جب زری پر پہنچے تو امیر المومنین کی زیارت کی، مولا سے کچھ گفتگو کی. امیر المومنین سے گفتگو کرنے کے بعد وہ شخص واپس پلٹا. رات کا اندھیرا ہے، یہاں تک کہ کوفہ کے راستے پر چلے گئے. کوفہ کے راستے سے ہوتے ہوئے مسجد کوفہ تک پہنچے، اور یہ شاگرد ان کے پیچھے پیچھے. اس نے دیکھا کہ وہ مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوئے، اور مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین میں، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب کرے کہ جب بھی کوفہ کا ذکر آتا ہے ہماری یادیں مسجد کوفہ کی طرف جاتی، جہاں پر سب کچھ ہے، پوری کائنات ہے. دو جگہیں ہیں جن کے بارے میں روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر موجود ہوگا تو زمانے کے امام کے ظہور کے وقت وہ امن میں ہوگا. ایک کوفہ اور دوسری فلسطین. فلسطین اور کوفہ دو مقامات ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ظہور کے وقت وہاں پر ہوگا تو وہ جائے امن کہلائی گئی. بس کوفہ کی مسجد میں تمام انبیاء کے مقام ہے، وہاں پر مصلی بچھے ہوئے ہیں، جو بھی ظاہر جاتا ہے ہر نبی کے مقام کے اوپر نماز پڑھتا ہے، خوش نبی سے اس کے دل میں عقیدت پیدا ہوتی ہے. جو ظاہر جاتا ہے وہ اس جگہ کو بھی دیکھتا ہے، اس جگہ کی بھی زیارت کرتا ہے جہاں پر امیر المومنین کی قضاوت کی جگہ تھی، جہاں مولا قضاوت کیا کرتے تھے. وہ بھی جگہ ہے جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی تھی، ضربت کا محراب جس میں علی ابن ابی طالب شہید ہوئے تھے، عزاداران امام. بس اس جگہ پر ان ہستی نے کسی سے ملاقات کی، اور وہاں پر ان کو کچھ نصیحتیں کی گئی. جب روشنی ہو گئی اس اثنا میں انہوں نے اپنی عبادات کو بھی انجام دیا، تو دیکھا کہ ان کے استاد ہیں مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں تک کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، مجھے بتائیے راز کیا ہے. مقدس اردبیلی نے سب سے پہلے اپنے شاگرد سے وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری اس بات کو تم کسی سے بیان نہیں کرو، میرے مرنے کے بعد اس واقعے کو بیان کرنا. اور پھر فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے، جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، میں امیر المومنین سے مدد حاصل کرتا ہوں، مولا سے تمسک کرتا ہوں. آج میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ جو مقدس اردبیلی میرے فرزند زمانے کے امام سے رجوع کرو. وہ کوفہ کی مسجد میں ہے، کوفہ کی مسجد میں محراب امیر المومنین میں تمہاری رہنمائی کریں گے. بس عزاداران امام، ہم مولا علی کی سفارش سے اپنے زمانے کے امام سے تمسک کریں. مولا ہم آج آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم گزشتہ قوموں کی برائیوں میں مبتلا ہوں. مولا ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جس سے ہم آپ کے ظہور کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں جو حر کے اندر تھی، جو حبیب ابن مظاہر میں تھی، جو شہزادی زینب ام کلثوم میں تھی. عزاداران امام ہمارا سلام کربلا کی ان خواتین کے اوپر جنہوں نے اپنے مردوں کو تیار کیا، خصوصاً جناب حبیب کی زوجہ پر سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جب خط امام حسین آیا، امام کا قاصد خط لے کر آیا اور حبیب نے چاہا کہ اپنی زوجہ کا امتحان کرے، تھوڑی دیر کے لیے تردد کرتے ہیں تو زوجہ نے بے ساختہ کہا، اے حبیب تمہیں فرزند فاطمہ زہرا بلا رہے ہیں اور تم تردد کر رہے ہو، تم پس و پیش کر رہے ہو، جاؤ فوراً لبیک کہو وزادارو، بس ایسی خواتین زمانے کے امام کو چاہیے، ہم امام زمانہ کو پرسا دینے آئے ہیں، بہت مختصر مصائب پڑھوں گی، یہ تاریخ ہے وہ تاریخ ہے کہ جب قافلہ شام میں داخل ہوا تھا، وزادارو شام وہ جگہ ہے جس کے اوپر امام 35 سال تک روتے رہے، الشام 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 الامان من الشام، جب راوی نے سوال کیا فلحال راوی ہے، پوچھتے ہیں مولا شام میں کون سی ایسی مصیبتیں آئی تھی جو کوفہ میں نہیں تھی، مولا کوفہ میں بھی تو زندان تھا، کوفہ میں بھی دربار تھا، کوفہ میں بھی سربراہ لگی تھی، امام نے تڑپ کر کہا فلحال شام میں ہمیں ایسے بازاروں اور درباروں میں لایا گیا جیسے ترک دلوں کے غلاموں کو اور کنیزوں کو لایا جاتا ہے، فلحال جب شام میں بنادی نگاہ دیتا تھا تو شامیوں سے کہتا تھا، اے شامیوں یہ باغی گروہ ہے، ان کا احترام نہیں ہے، جو کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو، بس کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی آگ کے اندارے پھینکتا تھا، شامی عورتیں کبھی کوڑا پھینکتی تھی، کبھی کوئی پانی پھینکتا تھا، اے بلال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پتھر میرے بابا کے دان پر آ کر لگا، میرے بابا کا دندان شہید ہو گیا، اے بلال میں نے دیکھا کہ شام میں سروں کی ترتیب کو ایسے رکھا گیا کہ ہر سر کے ساتھ ایک بیوی کی سواری تھی، میرے بابا حسین کے سر کے ساتھ میری پھوپھی زینب کی سواری تھی، جب بھی پھوپھی کی نگاہ بھائی کے کٹے ہوئے سر پر پڑتی تھی، پھوپھی ابا اپنے سر کو اٹھ کے ہاتھ میں مارتی تھی، اس کے پیچھے ابو عباس کا سر لو کے نیزہ پر بلند تھا، اور اس کے ساتھ پھوپھی ام کلثوم کی سواری تھی، اکبر کا سر عباس کے پیچھے تھا، اور محمد کے سر سے علی اصغر کے سر کے ساتھ ام رباب کی سواری تھی، حضرت رانی باب مولا کہتے ہیں بلحال ایک مرتبہ میرے حمامے پر آقا نعرہ گرا، میرا ماما جل گیا، میرا سر بھی جل گیا، لیکن میں اپنے حمامے کو اتار نہ سکتا تھا کیونکہ بلحال میرے ہاتھ بسے گردن بنے ہوئے تھے، حضرتاروں پرسا دیجئے اس مظلوم امام کا جو 35 برس تک جب بھی کھانے کو دیکھتا تھا تو روتا تھا، وہ امام جو جب بھی پانی کو دیکھتے تھے تو یہ بیٹھ کرتے تھے، ہائے میرے بابا کو سوا کرنے سے پہلے پانی بھی نہ پلایا گیا، میرے بابا کے خشک گلے پر گند خنجر کو چلایا گیا، میرے بابا کی گردن کی رگیں کٹ گئی، مسلمان دیکھتے رہے لیکن کسی نے حسین کو آ کر نہ بچا، سلام اللہ سینا سلام امام انقلب انقلب، یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، خداوند ہم سب کے گناہانی کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش ادا کے تصدق میں بخش دے، بار الہا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کی حاجات کو مقبول فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدائے تو خیر الرازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا، بار الہ انہیں رزق وافر عنایت فرما، بار الہ جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے امام سید الساجدین امام حسین العابدین علیہ السلام کا، تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، پروردگارہ ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے، بار الہ ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہوں، ہمارے دلوں کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دے، پروردگارہ ہمارے قلوب کو اہل بیت عصمت طہارت کی محبت اور معرفت سے منور فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جب امام ظہور کرے اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔